نیچے بٹھانے کے لیے بھی ریشہ ہو, اوپر اڑنے کے لیے بھی ریشہ ہو, اور سونے اور چاندی کے برتن جس پہ تم نے مومن متقی نے کھانا کھانا ہوگا. پھر سب سے بڑی بات کہ مومن جس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا اس کے بدن سے کوئی گندگی نہیں نکلے گی, یعنی اس کو پیشاب وغیرہ نہیں آئے گا, گندا پسینہ بدبو ناک نہیں اترے گا, اس کے ناک سے کوئی بلغم نہیں نکلے گی, یہ سب صاف ستھرا ہوگا, ان ساری محل کچن سے وہ پاک ہوگا. ایک اور بات کہ اس کو اسی جوانی میں جنت میں داخل کیا جائے گا اور اسی عمر میں یہ جنت میں رہے گا, اس کی عمر نہ بڑھے گی نہ ہی کم ہوگی, نہ یہ دیر عمر میں پہنچے گا نہ بوڑھا ہوگا. ایک اور بات جو قرآن نے بتائی کہ اس کو کھانے پکانے کی ضرورت نہیں ہوگی, نہ کما کر لانے کی اور نہ ہی پکانے کی, صرف یہ ارادہ کرے گا, اپنی خواہش دل میں پیدا کرے گا اور جس چیز کی خواہش کرے گا وہ پکی پکائی بنی بنائی اس کو مل جائے گی. یہ بھی تکلیف جیسے کہیں گے یہ پکائے اور یہ انتخاب کرے نہیں, محبت سے خان کو تو تلد آئے اس کا دل جس چیز کی خواہش کرے گا وہ اس کو مل جائے. پھر حدیث میں حوروں کے متعلق آیا کہ اتنی حسین اور خوبصورت ہوگی تو اگر زمین پر اس کائنات میں ایک بار جھانک کر دیکھ لیں تو ساری کائنات سے اندھیرا ختم ہو جائے. رب العالمین ان کی تخلیق کے اندر ان کے جسم میں ایسی خوشبو رکھے گا, اگر ایک دھول اس دنیا میں جھانک کر دیکھ لے تو دنیا سے بدبو ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن نے یہ اعلان کیا کہ یہ باغات اور یہ اس کی جوانی اور یہ حوروں کی بہار اور یہ حوروں گلزار وادیاں, یہ نہریں اور یہ چشمے اور یہ آبشاریں, یہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لی جائیں گی. یہ بھی کہ سال دو سال یا پچاس سال یا ہزار سال کے بعد اسے چھین لی جائیں گی. قرآن جی جلانا تیسا زمین فیہا آبادا حالین کمانا تھا ہمیشہ رہنے والا, آبادا نے اس کو مزید پکڑ کر دیا کہ ہمیشہ 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 کے لیے یہ جنت میں رہے گا اور کبھی بھی اس کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا. اس کے پھل بھی ہمیشہ, اس کی جوانی بھی ہمیشہ, اس کا عیش و عشرت بھی ہمیشہ, اس کی لطف و لذت بھی ہمیشہ, اور اس کی حور و مقصورات بھی اس کے لیے ہمیشہ, اس کی جنت کی بادشاہی بھی ہمیشہ, اس کی نیوے چلنے والے بھی ہمیشہ, اس کے بچ میں ابلنے والے چشمے بھی ہمیشہ, اس کی جنت میں چلنے والی آبشارے بھی ہمیشہ, اس کی جنت میں کھلنے والے پھول بھی ہمیشہ, اس کے درخت پر لگنے والے پھل بھی ہمیشہ, یہ ساری چیزیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے. اتنا آرام, اتنی آئش, اتنی لطف, اتنا لطف اور اتنی لذت, ایسی بہترین زندگی اور ایسی خوبصورت زندگی کہ بیٹھنے کے لیے ان کو تخت دیے جائیں گے، ان کی بناوٹ ایسی ہوگی کہ یہ جب سارے بیٹھیں گے اس پر تو کسی کی پیٹ کسی کو نہیں ہوگی بلکہ سارے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ایک اور اعلان قرآن نے دیا کہ اس خاندان کا ایک آدمی بڑا ہے جو سب سے پہلے مومن ہو گیا اور اس نے تقویٰ اختیار کیا اور بڑھ چڑھ کر اس نے نیکیاں کی، اللہ نے اس کو بہت ہی نیک بنا دیا۔ اس کے بعد اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، اس کے بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں ہوتے ہوتیاں، لیکن کچھ ان کی سستی کی وجہ سے ان کے نیک اعمال ذرا کم رہے اس پہلے والے مومن کی نسبت سے۔ رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ ہم جب جنت دیں گے تو اس بڑے کو جس درجے اور شان کی جنت دیں گے اس کے سارے کنبے کو بھی اسی شان اور شوکت کی جنت دیں گے، اگرچہ ان کے عمل کم ہیں لیکن ان کی جنت کے اندر کمی نہیں کرے گی۔ اتنی بڑی جنت اور اتنی بڑی سہولیات اور اتنی بڑی شان اور شوکت۔ پھر حدیث میں قرآن مجید میں آیا کہ فرشتے جنت میں ان کے اوپر آئیں گے جائیں گے چکر لگائیں گے اور ان کی زبان میں ہر وقت یہی ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جنت کے اوپر وہ ہر وقت سلام کی اور رحمت اور برکت کی دعائیں کرتے ہوں گے۔ قرآن مجید نے یہ بھی بتایا سلام قولا من رب رحیم، کہ جنتیوں پر رب رحیم کا بھی سلام ہوگا، اللہ بھی جنتیوں کو سلام کرے گا، فرشتے بھی سلام کریں گے، اللہ بھی سلام کرے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا مختصر اور تھوڑا سا بچہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جنت حاصل کرنی چاہیے یا نہیں، کیا یہ جنت یوں ہی بھاگتے بھاگتے چلتے چلتے مل جاتی ہے، قرآن مجید نے کہا حسب تم من تدخل الجنت ولما جاءتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب۔ ایمان والوں کیا تمہارا خیال ہے کہ ایسے ہی ہم سے کھیلتے چلتے پھرتے بس جنت میں داخل ہو جائیں؟ کیا تمہارے اوپر ایسے حالات پیدا نہیں ہوں گے جو پہلے لوگوں پر حالات پیدا ہوئے تھے؟ مقصد تم الباپ آؤ اور ذرا پہلے جو مومن گزرے ہیں ان پر تو اللہ نے بطور جانی تکلیفیں دی، مالی تکلیفیں دی، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، اوڑھنے کو کچھ نہیں ہے، بچھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر خاص بیماری ہے، ایک تکلیف گئی تو دوسری آئی، دوسری گئی تو پانچویں آئی، پھر مخالفین کی جذبات ہے، ایک خطرہ ٹل گیا تو دوسرا خطرہ آیا، روزانہ مخالفین کی نئی نئی تجویزیں، نئے نئے منصوبے، نئی نئی تکلیفیں۔ قرآن اکثر خریدا ہے کہ گویا ان پر زلزلہ آ گیا۔ کبھی آپ کا واسطہ پڑا ہے زلزلے سے یا نہیں؟ جب زلزلہ آتا ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، نہ آکر کام کرتا ہے نہ وجود کام کرتا ہے، جیسے زمین ہل رہی ہوتی ہے تیز ہو جاتی ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اللہ کا فرمان یہ ہے کہ گویا ان کے اوپر زلزلہ آ گیا، اتنے حالات خراب ہو گئے کہ بس کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان حالات سے کیسے نکلا جائے. اللہ کا رسول بھی ان کے اندر موجود ہے اور اس کے امتے بھی موجود ہیں. رسولوں کے بہت بڑے دل ہوتے ہیں، بڑے حوصلے ہوتے ہیں، بڑے صبر آزما ہوتے ہیں، بڑے مشقتیں اٹھانے والے ہوتے ہیں، لیکن رسول کی زبان سے بھی یہ نکل گیا مکان رسول اللہ کے لیے مدد کر پائے. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں تمہیں بھی آزماؤں گا، تمہارے بھی امتحان ہوگا. یہ نہیں کہ صرف ان کے امتحان آنے لیے اور تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے. تو میرے بچوں بات یہ ہے کہ جنت لینا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اگر جنت لینا چاہتے ہو تو اپنی کو تیاری کرنی پڑے گی. صبح ایک مزدور جاتا ہے، سارا دن وہ ٹوکری اٹھاتا ہے، شام کو اس کو بڑی مشکل سے 250 روپے ملتا ہے. جو گھر میں آتا ہے تو رات دن کا خرچہ مشکل سے نکلتا ہے. اتنی بڑی جنت، اتنے بڑے خاندان انتظامات، وہ یہی کہ تم سوتے رہو اور جاگتے رہو، کھاتے رہو اور پیتے رہو جانوروں کی طرح، اور جو جنت کے بعد چاوی بن جاؤ، یہ نہیں ہوتا. اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر پہلے لوگوں کو کیوں تکلیفیں اٹھانی پڑتی؟ اس لیے رب العالمین نے شرط لگائی ہے، ویسے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جن کا ایمان صحیح ہے اور پھر انہوں نے بھرپور نیک عمل کیے ہیں. تو جب آدمی ایمان کے لیے بھی دیوانہ ہو جاتا ہے اور عمل صالح کے اندر بھی وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، دیوانے اور ہونے کی میں آپ کو ایک مثال بتاؤں. امی ایسا رضی اللہ تعالیٰ آج روزہ رکھا ہوا تھا نقلی، کہیں سے 5,000 اشرفیاں کہہ لو یا دینار کہہ لو ان کو مل گئے، انہوں نے ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. شام مغرب قریب تھی کہ ان کو ان کی مادی نے کہا کہ جناب کچھ چیز دے، کچھ پیسہ دے دو تاکہ میں بازار سے آ کے روزے افطار کرنے کے لیے کوئی چیز خرید کر کے لاؤں. تو فرماتی ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا رے بھائی لو پہلے بتایا ہوتا، اب تو میں نے سب کچھ خرچ کر دیا. یہ ہے اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کی دیوانگی. اور سنو، من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ وضاعفا کثیرا، یہ آیت اترتی ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنا دے، جب اللہ اس کا قرضہ اپنا واپس کرے گا تو کئی گنا زیادہ. ابو زادہ کا صحابی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھتا ہے کہ جناب والا، کیا اللہ نے ہم مومن بندوں سے قرضہ مانگا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ہاں بالکل اللہ نے مانگا ہے. تو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنا سارا باغ اور اپنا سارا گھر اللہ کو بطور قرضہ دے دیا. یہ وعدہ کر کے، یہ اعلان کر کے گھر جاتا ہے، گھر واقع نہیں ہوتا، باہر ہی کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے، اے امیدا داتا کی ماں، بچوں کی انگلیوں کو پکڑو اور اس گھر سے باہر آ جاؤ. وہ پوچھتی ہے کیوں؟ کہتا ہے کہ یہ سارا باغ اور یہ گھر میں نے اللہ کو دے دیا ہے، اب یہ باغ اور یہ گھر نہ تمہارا ہے نہ میرا ہے، اس لیے یہ گھر جب ہمارا نہیں تو ہم اس سے رہ نہیں سکتے، بچوں کی انگلیاں پکڑ کر پایا جاؤ، بیوی بھی ایسی ہو کیسی اللہ کو پھر رکھے، بہت ہی آپ نے اچھا سودا کر لیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس کے اور گھر ہوں گے اور اس کے بعد ہوں گے ادھر چلے جائے گا، نہیں، یہی ایک باغ تھا اس کی ملکیت میں اور یہی ایک گھر تھا جو سارے گھر بھی اللہ کو دے دیا اور باغ بھی اللہ کو دے دیا، اس کو کہتے ہیں جنون۔ سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ کو وطن بنا دیا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں دورہ کرنے کے لیے، حالات معلوم کرنے کے لیے، وہاں ایک اپنے اہلکار منشی کو کہتے ہیں کہ یہاں کے غریب لوگوں کی فرشت بنائیے، وہ فرشت بنا کر پیش کرتا ہے تو سب سے اول نمبر پر وہاں کے گورنر سعید کا نام لکھتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرشت پڑھتے ہیں تو جوش میں آ کر اس سے پوچھتے ہیں، میں نے تجھے کہا تھا کہ غریبوں کا نام لکھ کر دینا، تم نے سر پورے سمر نمبر پر میرے گورنمنٹ کا نام لکھ کر دے دیا، اس کو تم 5,000 روپے 5,000 دینار اس کو ترخا دیتے ہیں گورنمنٹ کی۔ اس نے بڑے حوصلے اور بڑے ٹھنڈے مزاج سے کہا کہ جی ہاں، اس ہمت میں سب سے زیادہ غریب ترین کوئی اگر آدمی ہے تو یہی تمہارا گورنمنٹ ہے، میں نے ایسے نہیں لکھ دیا۔ تنخواہ کو کیا کرتا ہے، دفتر سے تنخواہ لے کر گھر تک جاتے ہوئے ساری اللہ کے راستے خرچ کر دیتا ہے، یہ ہے جنون۔ کیسا جنون؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ سلمان فارسی کو گورنر بنا دیا گیا، تنخواہ ملتی ہے، اللہ کے نام پر خرچ کر دیتا ہے، کھجور کے پتے خرید کرتا ہے، گورنر اس کی چٹائی بنتا ہے، بازار میں بیچتا ہے، مثال کے طور پر اس کے 3 روپے ملتے ہیں، ایک روپیہ پھر اللہ کے نام پر دیتا ہے، ایک روپیہ پھر ان پتوں کے خرید کرنے کے لیے رکھ دیتا ہے، ایک روپیہ اپنی جان پر خرچ کرتا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں جنت کے حاصل کرنے والے۔ خباب ابن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خباب ذرا اپنے ایمان لانے کا کوئی واقعہ سنائیے۔ اب کہتا ہے کہ جناب میں واقعہ سناؤں، یہ میری پیٹھ واقعہ سنائے، اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھاتا ہے، عمر کو کہتا ہے ذرا میری پیٹھ کو دیکھو، اور میری پیٹھ کو تیار کرے گی، ذرا روز سے سنو۔ کپڑا اوپر کیا، عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹھ کو دیکھا، اس میں جگہ جگہ گرے پڑے ہوئے ہیں، کہا یہ گرے کیسے، پیٹھ تو ہموار ہوتی ہے، کہا مجھے جب انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، انگارے جب میرے دوست کو جلاتے تھے، میرے گوشت سے پانی نکلتا تھا، چربی بگڑتی تھی، یہ جس جگہ کا گوشت جل کر گل ہو جاتا تھا، میری چربی اور گوشت سے پانی سے جب انگارے بھرتے تھے، پھر مجھے اٹھنے کو حکم ہوتا تھا، یہاں یہاں سے گوشت جل کر راکھ ہو گیا، وہیں وہیں گڑے پڑے۔ جنت کے حاصل کرنے کا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخالفین پکڑ لیتے ہیں, اپنے علاقے میں لے جا کر اس کو ایک کوٹھڑی کے اندر بند کر دیتے ہیں, نہ کوئی پانی دے رہا ہے نہ کوئی کھانا بھیج رہا ہے. انہیں کے ایک خاتون کے دل میں خیال آتا ہے کہ کتنے دن ہو گئے ہمارے ظالم مردوں نے اس غریب مسافر کو کئی دنوں سے باندھ رکھا ہے, نہ کوئی اس کو کھانا دیتا ہے نہ کوئی پانی, کسی سوراخ سے دیکھو گے مر گیا ہے کہ زندہ. دیکھتی ہے تو ٹھیک ٹھاک تندرستی کی حالت میں اٹھ کر بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ میں انگوروں کا گچھا ہے اور اس کو کھا رہا ہے. وہ بھائی صاحب اپنے دماغ پہ زور دے کر اپنے سے سوال کرتی ہے کہ کس موسم میں کہیں انگور ملتے ہیں. اس کا دل اس کو جواب دیتا ہے کہ نہیں, یہ انگوروں کے موسم نہیں, اس موسم میں انگور کہیں سے نہیں ملتے. تو اس واقعے نے آپ کو زنجیر سے مارے, دل کو جنجوڑ کر تمہیں بتایا کہ تم کو جنگل کے اندر جا کر پر کھانے کو ترس رہی ہو. جو عمل کرنے والے ہیں انہوں نے تو دنیا ہی میں جنت کے پھل کھا لیے. یہ تو ایک محنت ہے جتنی کو زیادہ محنت کرے گا اتنے اس کو زیادہ ملے گا. تم تو مرو گے اس کے بعد قیامت کے دن اٹھو گے حساب کتاب ہوگا, کیا معلوم تم جنت کے مستحق بنتے ہو یا جہنم میں گرائے جاتے ہو. لیکن ذرا کس کو تو دیکھو جس نے زمین ہی پر رہ کر اپنی زندگی ہی میں جنت کے انگور کھا لیے. اس کو نکالا گیا باہر, باندھ دیا گیا باہر. ایک چھوٹا سا معصوم بچہ کبھی تھوڑا بہت چل لیتا تھا, وہ چلتے چلتے اس کے پاس چلا گیا, اس نے اٹھا کر گود میں بٹھا دیا, اس کے ہاتھ میں اترا تھا. صبح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اترا تھا. بچے کی ماں نے جب دیکھا کہ میرا بچہ اس قیدی کے گود میں چلا گیا جس قیدی پر ہمارے لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی, ادھر اس کے ہاتھ میں اترا ہے, آج اس کو میرے بچے کو نہیں چھوڑے گا, اس کو قتل کر دے گا اپنا بدلہ چکانے کے لیے کہ چلو سارا بدلہ نہیں تو کچھ تو اتار دوں. جب اس نے دیکھا کہ ماں پریشان ہو گئی, خبر کے ساتھ نہیں 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 ایسا خیال مت کیجیے مت کیجیے, میں مسلمان ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مارنا, عورتوں کو مارنا, بوڑھوں کو مارنا اور بیماروں کو مارنا منع کر دیا. اس لیے آپ کے بچے کو ہمارے سے کوئی خطرہ نہیں. بہشت یوں نہیں ملتا, بہشت لینے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک غریب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ غریب بنا دیتا ہے, اس کی آمدنی کم ہوتی ہے. ایک غریب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ لاکھوں دیتا ہے, وہ لاکھوں اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین پر خرچ کر کے وہ رائی رائی پائی پائی پہ تڑپ رہا ہوتا ہے. تو کبھی آپ نے سوچا کہ یہ آدمی جس کو اللہ نے لاکھوں دیا تھا
इतने सब कुछ अल्लाह के नाम पर देकर अपने आप को इतना ही तंदरुस्त कर लिया कि अब राय राय को तरस रहा है ऐसा क्यों या ऐसा इसलिए कि जन्नत बहुत बड़ी महंगी है जब तक उसकी कीमत इधर ही से नहीं भेजेंगे वो नहीं मिलेगी वो लाखों करोड़ों और खरबों देकर भी महंगी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चौकोर एक चावल कितनी जमीन दो फुट का चावल ला लो दो फुट चौकोर दो फुट इधर दो फुट इधर दो फुट इधर दो फुट इधर इतनी जमीन जन्नत की कोई सारी कायनात देकर भी लेना चाहे तो नहीं मिलेगी इतनी कीमती जन्नत हासिल करने के लिए क्या क्या है कि सब कुछ लुटाना नहीं पड़ेगा इसलिए देखो ये रमजान का महीना है कि तुम्हारी जिंदगी में फिर आ गया इसके पास से یہ جنت کے حاصل کرنے کے لیے یہ مہینہ بہت بڑی وسعت رکھتا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنی شیطانوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے تاکہ مومن کو بڑھ چڑھ کر محنت کرنے کی توفیق ملے اور وہ بڑھ چڑھ کر جنت میں رمضان میں جنت حاصل کر لے اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملا ہو فرمایا رمضان کا پہلا اشرا جو ہے یعنی پہلے دفعہ یہ رحمت حاصل کرنے کے لیے ہے دوسرے دفعہ یہ بخشش حاصل کرنے کے لیے ہے تیسرے دفعہ یہ جہنم سے نجات پانے کے لیے دفعہ ہے تو کیا خیال ہے بھائیو سوتے رہو کروا کرتے رہو نہ نماز نہ روزہ نہ صدقات نہ خیرات نہ نوافل کوئی نیکی نہ کرو سارا مہینے جو پہلا اشرا دس دن گزر جائے رحمت مل جائے دوسرا اشرا بھی یہی گزر گیا ہے بخشش مل جائے تیسرا اشرا بھی یوں ہی خالی گزر جائے تو کیا جہنم سے نجات مل جائے گی پھر ہم نے تو یوں ہی سمجھا ہوا ہے کہ بس پہلا اشرا تو گزرے گا تو ضرور آج پہلی دوسری تیسری چوتھی لو جی باقی چھ دن رہ گئے یہ یوں ہی گزر سے جا رہے ہم اٹھتے ہیں صبح نہ روزہ رکھتے ہیں آرام سے کھاتے ہیں پیتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کوئی تراوی نہ کوئی تہجد نہ کوئی اقرار نہ کسی یتیم کو کوئی کھانا کھلانا نہ کسی کے کپڑے نہ کسی کو کچھ کوئی اللہ کے راستے میں ایک روپیہ دو روپیہ دینا لو جی دس دن گزر گیا جی ہمارے اوپر رحمت کی بارش برس گئی بچے کی بات مل جائے گی رحمت مل جائے گی دوسرا اشرا ہے یہ ہمارا وہی طریقہ ہے نماز کی بھی بس کبھی دل نے چاہا تو پڑھ لی نہ چاہا تو چھوڑ جو روٹین رمضان سے پہلے رمضان میں بھی ہوئی رہی نہ رمضان میں رونا آیا نہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرنا آیا دوسرا اشرا بھی یوں ہی گزر گیا جیسے دوسرے عوام عام لوگوں پر گزرتا ہے یہ مسلمان مومنوں پر بھی یوں گزر گیا کیا واقعی اس کو بخشش مل جائے یوں ہی تیسرا اشرا گزار دیا البتہ ہاں کپڑے کی آٹھ اور دس دس جوڑے بڑے اچھے سے اچھے بنا دیے عید پہ یہ سچ سچ کے آیا تو کیا واقعی جہنم سے آزادی مل جائے
تو جنت یوں ہی مل جائے گی بغیر محنت کے. کاش کا حل نہیں چلاتا, بیج نہیں پھینکتا, پانی نہیں لگاتا, کیا سب کھیت پک جائے گا؟ وہ کھیت کو کاٹ کر گھر میں ڈھیر لگا لے گا نا. پھر ہمارے ساتھیوں نے تو یوں ہی سمجھا ہوا ہے, نہ تو کوئی آئی پائی اللہ کے نام پہ خرچ کرو, نہ ہی مسجد کا رخ کرو, اور نہ ہی کوئی نیکی کی کوشش کرو, بس دن رات کمانے میں لگے رہو اور کما کما کر کھاتے رہو, ہیت کرتے رہو, بس جنت میں تمہارے نام ریزرو ہو چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی زندگی میں رمضان آ گیا اور اس نے اللہ سے رو دھو کر گناہ معاف نہ کروا لیے تو اس جیسا کائنات میں بدبخت ہوگی. چار دن گزر رہے ہیں رمضان کے, وہ آپ ہی ذرا ہاتھ کھڑا کریں ان چار دنوں میں اس نے رو ہو کر اللہ سے معافی مانگ لی اور گناہ معاف کروا لیے. ہے کوئی ایسا؟ بات تو کہہ دیتے ہیں رونا چاہتے بھی ہیں اور رونا آتا ہی نہیں, نہیں آتا. جب رونے کی عادت ہی نہیں, جب کبھی رونے کی کوشش ہی نہیں کی گئی, جب گناہ سے ڈر ہی پیدا ہوتا, جب اللہ کا خوف بھی دل میں نہیں ہے تو رونا کیسے آئے گا؟ رونا تو جب آتا ہے جب گناہ کے انبار پر اس کی نگاہ پڑتی ہے, پھر اس کو گناہ سے ڈر لگتا ہے کہ ان گناہوں کا فریادہ سزا میں کیسے بھگتوں گا, پھر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. والا نظار شدید, اس نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ سخت ترین عذاب دوں, عذاب العظیم, بڑا عذاب دوں, کہ عذاب العلیم, سب پیدا کرنے والا عذاب ہوگا. جب آیاتوں پہ نگاہ پڑتی ہے, اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے, پھر خود بخود آنکھوں سے آنکھوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کی زبان سے چیخیں نکلتی ہیں, پھر یہ دارے مارتا ہے تو چمڑے سارا کاٹ رہا ہوتا ہے اور یہ دارے مار 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 کر تھک جاتا ہے. ادھر اللہ کی رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے, اس کی بخشش کے رونگٹے, بخشش کے رونگٹے برتنے شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی مہربانی اس کے سامنے حال ہوتی ہے اور اس کے گناہ کو معاف کر کے تو بالکل گناہ کو صاف کر دیا جاتا ہے. یہ بھی تو ایک محنت ہے جس کو کرنی پڑتی ہے. قرآن مجید یہی کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ ایمان والوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں, تم سے پہلے جتنے مومن گزرے ہیں ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. یہ روزے ان پر فرض ہوئے, ایمان والوں تم پر فرض ہوئے, کیوں ہوئے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب اگر اس آیت پہ ایک مومن غور کرتا ہے تو اس کو بات سمجھ آتی ہے کہ مجھے جو رمضان کے روزے رکھنے ہیں, رمضان کے اندر جو مجھے نوافل پڑھنے ہیں, اور رمضان کے اندر جو میں نے باقی دوسری نیکیاں کرنی ہیں, تو ان ساری نیکیوں کا مقصد یہ ہے کہ میں نے متقی بننا ہے. متقی کہتے ہیں ہر گناہ کو چھوڑنے والا اور ہر نیکی کو دوڑ دوڑ کے کرنے والا. تو جب میں یہ دونوں چیزیں حاصل کر لوں گا, نیکی حاصل کر لوں گا اور گناہوں سے میں بچ نکلوں گا, تو میں متقی بن جاؤں گا اور رمضان کے روزوں کا مقصد میں پورا کر لوں گا. یہ ہے رمضان کا مقصد. اب وہ آدمی ہاتھ کھڑا کرے جو واقعی
دن رات کسی دھن میں لگا ہوا ہے کہ میں ہر نیکی کر گزروں اور ہر گناہ چھوڑ دوں. جب رمضان کی عید آئے تو میرے اندر گناہ کوئی بھی نہ رہے اور نیکی کوئی بھی چھٹی ہوئی نہ ہو. اور واقعی میں جب اس میدان اس چھٹے پہ پہنچوں گا تو اللہ کیا میں متقی بن جاؤں گا جو دن رات یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہر نیکی حاصل کروں ہر گناہ سے بچ نکلوں. ذرا وہ آپ کو کھڑا کر کے بتا دیں. تو میرے عزیزوں کا یہ مطلب ہے کہ جو بائی دے ویز کوئی نیکی ہو گئی تو وہ کر لی, جو رہ گئی وہ رہ گئی. ایک پورے عزم سے تھا, ایک پورے منصوبے سے تھا, ایک پورے ارادے کے ساتھ, ایک پورے پروگرام کے ساتھ جو ایک آدمی کام کرتا ہے ہم میں سے وہ کوئی بھی نہیں کر رہا. تو پھر کیسے متقی بنوں گی ہم؟ دنیا داروں کے پاس جاؤ ذرا, ان کو دیکھو کہ وہ کیسے روزانہ منصوبے بناتے ہیں دنیاوی کاروبار کے لیے. آج ملکی کرسی سے یہ کہنا ہے, آج مینیجر سے یہ کہنا ہے, آج مزدوروں سے یہ کہنا ہے, آج اس کام کا اضافہ کرنا ہے, آج وہ کام چھوٹا بڑا ہو کرانا ہے. اس کی روزانہ کی منصوبہ بندی ہوتی ہے اور اس منصوبہ بندی کے ساتھ وہ روزانہ اپنے کاروبار کو اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے پر وہ چلاتا ہے. پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک مل سے دوسری, دوسری سے تیسری, تیسری سے چوتھی بناتا چلا جاتا ہے. ایک دنیا دار کو منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرتا ہے, ایک دین دار دین کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بناتا. چاہا طبیعت ہمارا ہوئی تو چلا گیا سرابی پڑھنے کے لیے, پڑھتے پڑھتے طبیعت پہ ناگوار گزرا, چار پڑھ کے واپس چلا. روزہ رکھتے رکھتے کبھی طبیعت اگتا گئی تو چار چھوڑ دیے, باقی رہ گیا مال خرچ کرنا, وہ تو ہماری قسمت میں لکھا ہی نہیں, وہ ہمیں طریقہ آتا ہی نہیں کہ اللہ کے راستے میں ماں کیسے خرچ کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہمارے اندر موجود رہیں گی, ابھی ہم زندہ ہیں تو سچ سچ ہم اپنے کو خود تو بتائیں, دوسرا ہمیں کیا بتائے گا. ہم خود اپنے آپ کو بتائیں کہ جب ہماری صورت حال کا نقشہ یہ ہے تو کیا واقعی ہم جیسے سے چلے جائیں گے؟ دو چہرے نہ رہو, جنت اتنی آسان نہیں جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے. نہیں ملے گی جنت, نہیں ملے گی, نہیں ملے گی. جنت تب ملے گی جب ہم جان مال تن دن لوگوں لذت چارو شوکت جہاں جلال ایش و آرام ہم سب اللہ کے راستے پر اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیں گے. پھر جنت ملے گی. دو پاپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو بیٹھے ہوئے, اندھیری رات ہے, دینی باتیں ہوتی رہی, کافی رات گزر گئی, آخر یہ اٹھ کر چل پڑے دونوں گھر میں جا رہے ہیں. جب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اٹھے اور گلی میں پہنچے تو چونکہ رات بہت اندھیری تھی, رب العالمین نے ان پیاروں کے لیے ایک روشنی کا انتظام کیا جو دنیا کی روشنی سے ہٹ کر روشنی تھی. روشنی آگے آگے چل رہی ہے, یہ صاحبان پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. آگے جا کر دونوں کی گلیاں الگ الگ ہو گئیں, روشنی بھی دو حصوں میں بٹ کر الگ الگ ہو گئی. جب دونوں گھر میں پہنچ گئے تو روشنی بجھ گئی. یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ روشنی ان دونوں کو کیا بتا رہی ہے کہ واقعی تم نے اگر خود سے اللہ کے نام پر قربان کر دیا تو اللہ بھی تمہارے اوپر اتنا راضی ہو گیا ہے کہ تم کو اندھیرے میں چلنا پسند نہیں کرتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. نہیں یہ غلط واقعہ, ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر میں اور آپ کے صحابہ کی دعوت ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس کی مالی پوزیشن کہ معاشی حال اس کا کیا ہے, تو فرمایا کہ ہانڈی کو چولہے پہ رہنے دینا اور جب تنور میں روٹیاں لگاؤ تو بس لگی رہنے دینا, مجھے اطلاع دینا میں پہنچ جاؤں. اطلاع دے دی گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے, ہانڈی کو اتار کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا اور روٹیاں اتار کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی گئی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اور تھوڑا تھوڑا سارن اوپر رکھ کر فرمایا ان کو تقسیم کرو. تقسیم کیا گیا اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ پیٹ بھر کر کھانا, کوئی بھوکے نہ جانا, پیٹ بھر کر کھانا. سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا, پھر بھی اتنے ٹکڑے اور سارن بھر دیا کہ گھر والوں کو سامنے فرمایا اب تم بھی پیٹ بھر کر کھا لو, تمہارے دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, ضرور معجزہ ہے, لیکن مالک الملک نے اس وقت اس معجزے کو کیوں ظاہر کیا؟ اس لیے کہ میرا یہ دھندا جس کے پاس سے دو روٹیوں کا آٹا ہے, جس کے پاس سے دو آدمیوں کی طرح پالن ہے, لیکن اس کے دل سے سمندر کو دیکھو جس کا کوئی کنارا نہیں, اس لیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے بڑھا دے دیے اب یہ تیرا بندہ شرمندہ نہ ہو جائے. کہ کسی کو تو کھانے کا ٹکڑا ملے اور کچھ جائے اور خالی پیٹ واپس چلے جائے. اس لیے مالک الملک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر کر کے پورے صحابہ کو پیٹ بھر کھانا کھلایا اور گھر والوں کو بھی پہلے کبھی شہر کے بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوا تھا, لیکن آج رب العالمین نے اتنی کرم نوازی کی کہ ان کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہو گیا, تو کیا یہ کھانے کا پر جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایمان والوں تم اللہ کے ہاں اتنے منظور و مقبول ہو کہ تم ادھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ دل میں رکھتے ہو لیکن عملی لحاظ سے وہ پورا نہیں کر سکتے ہو. مالک تمہارے دل کی کہ سمندر بے کنار کو دیکھ کر تمہارے منصوبے کو اللہ مکمل کر دیتا تاکہ میرا بندہ سرخرو ہو جائے اور یہ بے آبرو نہ ہو. جن لوگوں نے محنت کی ہے لوگوں رب العالمین نے زندگی میں ان کے حالات کے ساتھ ان کو بتا دیا کہ تم اللہ کے ہاں ہر سے زیادہ مندور اور مشکور لوگ ہو, تو کیا انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا جیسے ہم کرتے ہیں؟ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ آج ہماری جھوپڑی اس طرح کالے سے بڑی بن گئی ہے, آج ہمارا کاروبار چھوٹا ہے کل بڑا ہو گیا ہے, آج ہمارے پاس تھوڑے پیسے ہیں کل ہمارے پاس بہت پیسے ہیں. یہ دنیا میں تو ہم نے دیکھا کہ ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں, لیکن دین میں جب ہم نے غور کیا تو ہم ترقی کی بجائے پستی میں جا رہے ہیں. تو کیا عزیزوں یہ ہماری پستی میں جانا
یا ہمارا پیچھے ہٹنا، کیا ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ کے یہ نہیں کہہ رہا کیا ہے جنت کے لوگ جانے والے؟ اب تم وہ راستہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ کر جہنم میں جا رہے ہو، اس لیے لوگوں دوسروں کے لیے کچھ نہ سوچو اور نہ ہی تم سوچ سکتے ہو، اپنے لیے تو کچھ سوچو، دوسروں کے لیے سوچنا تو اس آدمی کا کام ہے جس نے پہلے سب کچھ اپنے لیے سوچ لیا ہو، جو اپنے لیے سب کچھ سوچ کر سب کچھ کر لیتا ہے پھر اس کا بڑا وسیع ہوتا ہے، پھر دوسروں کے لیے بھی وہ رحمت بن کر ثابت ہوتا ہے دنیا میں، جب کسی کے کام آتا ہے تو پھر وہ گھر والے کیا کہتے ہیں، وہ تو گویا ہمارے لیے تو رحمت کا فرشتہ بن کر آ گیا، ارے تو جب اپنے لیے رحمت کا فرشتہ نہیں تو دوسرے کے لیے کیا خاص رحمت بنے گا؟ ابھی تک تیری جان تیرے حسد کی جان عدالت کچھ نہیں، جھوٹ چگلی ہلا الزام تراشی بے نمازی اس سے تیری جان نہیں چھوٹی، تیرے اپنے گھر رحمت کا نام نہیں، تیرے اپنے گھر میں جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، تو دوسروں کے لیے کیا خاص رحمت بنے گا؟ تم مجھے بتاؤ ایک آدمی اگر کسی دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے یہ عیب تلاش کرنا جہنم کی آگ ہے یا جنت کی خوشبو ہے؟ جس کے جسم کے اندر جہنم کی آگ کے شعلے ہر وقت بھڑک رہے، جو دولت کی تلاش میں پاگل ہوا پھرتا ہے، جو اپنے وجود کے آرام کے لیے ہر وقت وہ سوچتا رہتا ہے، اس لیے تو فرق پڑ کر وہ غائب ہو جاتا ہے کہ ذرا نیند میں کمی آ جائے گی، آرام میں تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا، جو اپنی دنیاوی ہے اس کے لیے نرلاس ہوتا ہے، اپنے گاؤں دان کی لذت کے لیے وہ بے قرار ہے اور سارے گناہ اس کے اندر موجود ہیں، ذرا اپنا انتظار لینے کے لیے میرا ہر ساتھی ایک فرشت بنایا گناہوں کی، ایک دو تین چار پانچ چھ آٹھ سو سات، پھر ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے اور گنے کہ یہ ایک نمبر کا گناہ میرے اندر ہے، یہ ہاں یہ دو نمبر، یہ پانچ نمبر، یہ دس نمبر، گنتا 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 سو تک چلا جائے، اگر سو کے سو گناہ اس کے اندر موجود ہوں تو بتاؤ یہ کون سے بقایا گناہ ہیں جن سے یہ بچتا ہے؟ پھر قرآن جیس کے مطابق دیکھتی ہوں کہ یہ فرض بنائے اور پھر اپنی دیکھتی ہوں کو فرض کے سامنے پیش کرے، اسلام کی روح سے مثال کے طور پر سو دیکھی ہے، اس نے بھی اپنی نیکیوں کو ایسا پیش کیا، اس کی نکلی چند چار نیکیاں یا دس نیکیاں، باقی نبے نیکی غائب ہے، نبے گناہ ہے، دس گناہ سے اس کی جان چھوٹی ہوئی ہے، دس نیکیاں ہیں، نبے نیکیاں غائب ہیں، اب اس کو چاہیے کہ ان کو ترازو میں رکھے، نیکیوں نیکیوں والے پلے میں نیکیاں ہیں دس، گناہوں والے پلے میں ہیں نبے گناہ، خود ہی کھول کر اپنے حساب کر دے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، کیونکہ قرآن نے بھی تو یہی بتایا نا کہ قیامت کے دن نیکیاں اور گناہ تو لے جائیں گے، یہی قرآن نے کہا ہے نا،
اما من فاقلت موازینہ فوقی عیشت راضیہ، یہ چیز نیکیاں بھاری نکلیں گی اس کو بڑی اعلیٰ شان پسندیدہ زندگی دی جائے گی، وہ اما من خفت موازینہ، اور جس کے گناہ والا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں والا پلڑا ہوتا رہا تو ہاویہ، یہ میری بات ہے یا قرآن کی؟ تو پھر آنکھیں بند کر کے کیوں پھرتے ہو؟ کھولو آنکھیں، تیار کرو فرشت، پیش کرو اپنے آپ کو اس فرشت پر اور خود ہی صاف کر کے اپنے آپ کو بتا دو کہ ارے تو جانوی ہے جنتی نہیں ہے، پھر بھی تیرا ضمیر نہ بیدار ہو اور تیرا ضمیر نہ جاگے، تو خود اپنے آپ کو کہہ کے تو جانوی ہے جنتی نہیں ہے، پھر بھی تیرے دل کے اندر کوئی طرف نہیں پیدا ہوئی، کوئی گلا نہیں پیدا ہوا، کوئی درد نہیں پیدا ہوا، کوئی ہوش نہیں نکلی، کوئی ٹھنڈی سانس نہیں نکلی، پھر تو یقین کر کے تو جانوی ہے،
عاشق صاحب کو تھوڑا آگے کر دو دیوار،
ہاں اگر جب تیری فرشت سامنے آئے تیرا دل پڑک جائے، درد سے تیری چیخ نکلتا ہے اور تو ان گناہوں سے متنفر ہو جائے اور گویا تیرے سامنے بھڑکتی آگ کا نقشہ آ جائے اور تو اسی وقت اللہ سے چیخنے لگ جائے، رونے لگ جائے کہ بارے میں تو بہت بڑا ظالم ہوں، میرے مالک میں نے اپنے گناہوں سے اپنی جسم کو میں نے جہنم کے اندر بنا دیا ہے، الہی تو بڑا مہربان ہے، الرحمن الرحیم تیری شان ہے، رب العالمین مہربانی کر دے مجھے جہنم سے بچا لے، جب یہ انداز اختیار کرے گا کیا خیال ہے بچ جائے گا جہنم سے یا نہیں؟ دھل جائیں گے گناہ، ہو جائیں گے معاف، اور اس کے بعد پھر نیکی کرنی شروع کر دے، آ جائے گا انتظام، جہنم کے کنارے پہنچنے والا جنت کا بادشاہ بن جائے گا، اور اگر پہلی بات رہی کہ گناہ اس کو معلوم ہے روزانہ خود انگلیوں پر گنتا ہے اور اس کی زمین کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اب دنیا پر نگاہ ڈال دو، دس بارہ بندے قتل کر کے بندہ ڈال رہا ہے، کسی سے اچھل رہا ہے، بندے قتل کر کے خوشی کے اچھل رہا ہے، کیا خیال ہے؟ یہ اتنے بڑے جرم پر ناچنے والا جنت میں چلا جائے گا، تو یہی آج ہم سب کا ہو کہ گناہ کر کے ہم ناچیں اور ہمارے دل میں کوئی ڈر نہ پیدا ہو، اللہ کا کوئی خوف نہ آئے، گناہ کو معاف کرانے کے لیے کوئی تجویز نہ سوچے، بن جائے گا کوئی پاگل کا بچہ ہمیں کہہ دے کہ تو یہ گناہ کرتا ہے اس کے گلے پڑ جائے، تو کون آیا مجھے گناہ بتانے والا، تجھے جرت کیوں ہوئی میرے گناہ کی نشاندہی کرنے کی؟ تو کیا یہ توبہ کرے گا؟ کبھی ہو جائے گی توبہ نصیب اس کو، توبہ تو نصیب اس کو ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے غضب اور قہر اور اس کے عذابوں پر اس کی نگاہ رہتی ہے اور ہر یہ سوچتا کہ کہیں میں اللہ کے غضب اور قہر کا نشانہ نہ بن جاؤں، پھر اس سے گناہ ہوتا ہے تو پھر واقعی وہ اس کی چیزیں نکلتی ہیں کہ اب میں نہیں بچ سکتا، میں نے اتنا بڑا ظلم کر لیا اپنی جان پر، میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، پھر اس کی چیز نکلتی ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، لیکن عزیزوں حالات کچھ اس قسم کے پیدا ہو گئے، روزانہ اس بڑی کائنات میں جہاں پر 6 ارب انسان رہتا ہے اتنے بندے قتل ہوتے ہیں کہ جب سفرے سے اتنے زیاد کے کیڑے نہیں مرتے، اتنے بندے مرتے ہیں، انسان مرتے ہیں، اپنی موت الگ، قتل کی موت سے مرتے ہیں، لیکن کوئی اور کی استوار نہیں ہوتی۔ کیا آپ دنیا کے آنکھوں کا سروے کرو، کوئی قتل کر کے خوش ہے، کوئی پڑھ کے خوش ہے، کچھ دیکھ کر خوش ہے۔ وہ آپ مجھے دکھاؤ جس کی آنکھ سے آنسو رکتے ہی نہیں ہیں، اور رو 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 کر اس نے اپنے آپ کو بے ہوش کر دیا ہے۔ جہاں قتل کرنے والا مجرم، وہاں پڑھ کر خوش ہونے والا مجرم، وہاں پڑھ کر خاموش ہونے والا مجرم، یہ انسانیت پر ایک اس کے اپنے ہی اعمال کی سزا ہے جو اس کو مل رہی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے بیمار کیا ہے تم، یہ جو فساد برپا ہے، یہ جو قتل و غارت ہے ہو رہی ہے، یہ انسان مکھی سے بھی زیادہ بے قدر ہو گیا ہے، ایک لاکھ کے کیڑے سے بھی یہ بدتر ہے، جراف کا کیڑا اتنا نہیں مرتا جتنا یہ انسان مرتا ہے، یہ سب کچھ تمہارے اپنے کردار کی سزا ہے۔ اتنی سزا کے باوجود آنکھیں اشکبار نہیں ہوتی، دل غمگین نہیں ہوتے، چیخیں نہیں نکلتی، سوائے ان کے جن کا کوئی مر گیا ان کی دھاڑے نکلے، باقی کسی کی داڑھی نہیں نکلتی۔ کبھی تمہارے ٹیلی ویژن نے وہ تمہاری غیر جانبداروں کی داڑھوں کا ذکر نہیں کیا اور تمہیں اس کا نقشہ نہیں دکھایا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قوم اتنی سم دل ہو گئی ہے۔ کل ہجارہ ان کے دل پتھر بن گئے، اور شد و کس ہوا یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ حالانکہ قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی ایک بندے کو قتل کر دیتا ہے بغیر کسی جرم شرعی کے، فکأنما قتل الناس جمیعا، یوں سمجھ لو کہ اس بندے نے جس نے ایک قتل کیا ہے اس نے کائنات کے 6.5 ارب انسانوں کو سب کو قتل کر دیا، اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی سزا، اور دنیا ہی میں اتنی بڑی سزا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر مسجد میدان ہے، یہی وجہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے جا رہا ہے، جیسے ایک رمضان سے پہلے پاپی تھا رمضان کی دریانے کے بعد بھی وہ ویسے ہی پاپی ہے، جو پہلے چور تھا رمضان کے بعد بھی وہ چور ہے، جو پہلے ڈاکو تھا رمضان کے بعد بھی ڈاکو ہے، پہلے شرابی تھا رمضان کے بعد بھی وہ شرابی ہے، رمضان کے اندر بھی وہ شرابی ہے، پہلے اس پر فروش تھا وہ رمضان کے اندر بھی اس پر فروش ہے اور بعد میں بھی اس پر فروش ہے، پہلے بھی وہ بچے لوگوں کے اغوا کر کے لے جاتا تھا، رمضان میں بھی اغوا کر رہا ہے، بعد میں بھی اغوا کر رہا ہے، پہلے بھی لوگوں کو دھوکے دیتا تھا اب بھی دھوکے دے رہا ہے، رمضان کے بعد بھی دھوکے دیتا ہے، پہلے بھی نماز نہیں پڑھتا تھا اب بھی نہیں پڑھ رہا، بعد میں بھی نہیں پڑھتا، اس کے لیے رمضان آیا تو کیا، چلا گیا تو کیا، جب کوئی قوم پیشہ پر گزرے پڑ جاتی ہے اور اس کو کوئی اپنے جرم کا احساس بھی نہیں ہوتا تو بتاؤ لوگ ہو جنت ان لوگوں کے لیے، رمضان ان لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے گا، ان کے لیے جنت کے دروازے رہیں گے، نوازنا ہونا مجبور ہوں قرآن کے ہاتھ کو. قرآن کہتا ہے کل آنا اب یہ انسان نہیں رہے, یہ جانوروں جیسے ہو گئے. بل مزل یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. محکمہ جنگلات اور خصوصاً ان لوگوں پہ سے جا کر حالات معلوم کرو جو جانوروں کے حالات پہ نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ سال کے اندر یا مہینے کے اندر شیر اتنے قتل کرتا ہے یا انسان اتنے قتل کرتا ہے. مشہور ہے کہ شیر خون خوار جانور ہے, دوسرے جانوروں کا خون پیتا ہے. یہ جانور ہے, جنگلی جانور ہے جو دوسرے جانوروں کو چیر پار کر کھاتا ہے. اس کے قتل بھی شمار کرو اور اس انسان کے قتل بھی شمار کرو. اس شہر کے بھی ظلم شمار کرو, اس انسان کے ظلم بھی شمار کرو. اور یاد رکھو شہر جہنم میں نہیں جائے گا, جہنم میں نہیں جائے گا, اور یہ انسان جہنم میں جائے گا. گندگی ایسی لگی جہنم میں نہیں جائے گا, نہیں جائے گا, نہیں جائے گا. ارے بدرتی وکاس تو جہنم میں جائے گا. کیا رب العالمین یوں ہی اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا سب کو؟ اللہ رب العالمین کا جواب ظلم نہ ہو, ہم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا. بولا کہ انسان ہوں ہم کو سب یہ ظلم ہوں, یہ لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. ہم اپنے ظلموں سے ہی جہنم میں جائیں گے. جب ہم کم تولتے ہیں تو سمجھتے تو یہ ہے میں نے اس کو کم دیا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ تو نے اپنی جان پر ظلم کیا. میں نے چار پیسے دبا لیے ہیں, میں نے سمجھا میں نے اس کا نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے اس کا نقصان ہوا, لیکن سب سے زیادہ تیرا نقصان ہوا ہے. ہر گناہ کا خمیازہ تو نے بھگترا ہے, ہر گناہ کی سزا تو نے برداشت کرنی ہے, اس لیے اپنی جان پر ترس کھاؤ. جب تو اپنی جان پہ ترس کھائے گا تو تجھے دوسروں کی جان پر بھی ترس کرنے کا جی امن نصیب ہوگا. جب تو اپنے لیے رحمت بنے گا تب تو دوسروں کے لیے بھی رحمت بنے گا. جب اپنے لیے رحمت نہیں بنے گا کبھی دوسروں کے لیے تو رحمت نہیں بن سکتا. تو یہ نماز نہیں پڑھی ظلم کیا, روزہ نہیں رکھا ظلم کیا, جھوٹ بولا ظلم کیا, غلط بیانی کی ظلم کیا, ملاوٹ کی ظلم کیا. تو نے دو نمبر کی چیز بنائی اور بیچی اور اصلی بنا کر تو نے ظلم کیا. جب اپنی جان پر تو ظلم کر رہا کر دوسروں پر تو ظلم نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ پہلے آدمی اپنی جان پر ظلم کرنا بند کرتا ہے, پھر لوگوں پر ظلم کرنا بند کرتا ہے. جب اپنی جان پر یہ ظلم کرنا بند کر دیتا ہے اور نیکی نیکی کرتا ہے, گناہ چھوڑتا چلا جاتا ہے, تو یہ اپنی ذات کے لیے یہ رحمت بن جاتا ہے. اس کے اوپر کیا برستی ہے اللہ کی؟ جب یہ اپنی ذات کے لیے رحمت بنتا ہے دوسروں کے لیے بھی رحمت بنتا ہے. ہر دکھ میں یہ پہنچتا ہے, مصیبت میں دوسروں کے لیے پہنچتا ہے, اپنا پیٹ کاٹ کے دوسروں کے لیے پیٹ کرتا ہے, اپنا آرام تباہ کر کے یہ دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے, اپنا عیش تباہ کر کے دوسروں کو عیش دیتا ہے. اور لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے محلے میں کوئی نہ کوئی فرشتہ ہے. اس لیے اپنا نہیں بن, دوسرے کا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن, اپنے لیے تو رحمت بنو. اللہ کے بندوں رمضان کا مہینہ آیا اور جا رہا ہے, اتنا تو کر لو کہ گزرے ہوئے گناہوں کی توبہ تو نصیب ہو جائے اور اندر کے لیے اللہ سے ہاتھ تو ہو جائے کہ مالک نہیں کروں گا گناہ، تو مجھے توفیق دے دے، میری مدد کر دے، اتنا گناہ نہیں کروں گا. ایک مہینہ تو کم از کم ملک میں چوری کی کوئی خبر نہ چھپے کہ توبہ کر لیے جی چوروں نے. ایک مہینہ تو کم از کم جا کے اور اس کے لیے جرائم کی کوئی خبر نہ چھپے. سمجھنے والا سمجھے گا کہ قوم ڈرنے والی ہے. اس مہینے میں ڈر گئی ہے، توبہ کر لیے، معافی مانگ لیے، اور آئندہ کے لیے جرموں سے بھی اس نے توبہ کر لیے، اس لیے اس مہینے میں کوئی جرم بھی واقع نہیں ہوا. پھر تو اس کے اوپر کوئی رحمت آ سکتی ہے، اس کے دل کے اوپر اللہ اس کے دل کو اپنے دین اور اپنی ساتھ کے لیے پھیر سکتا ہے. دعا سکھائی میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا مکلب القلوب کلب علی فاتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی تابع داری کی طرف پھیر دے. پھر تو دل پھیر سکتے اللہ پھیر سکتا ہے، لیکن رمضان کے اندر بھی وہی کچھ جو پہلے تھا. بلکہ ہم نے تو یہ سنا دیکھا کہ پہلے اتنی مہنگائی نہیں ہوتی جتنی رمضان میں ہو جاتی ہے، پہلے یہ سیٹ اتنی کمائی نہیں کرتا جتنی یہ رمضان میں کرتا ہے. گویا اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رمضان ہی سیزن کا مہینہ ہے، جتنی بےمانی کر کے، ہیرا پھیری کر کے، مہنگائی کر کے کما لو، بس 12 سال کے لیے کافی ہے. کاش تجھے یہ الٹے بات سمجھ آ جاتی کہ اس مہینے میں پیٹ کاٹ لو، اس مہینے میں نفع لینا بند کر دو، اس مہینے میں سخاوت کا پہلو اختیار کر لو. ارے قیمت جو تم نے ادا کی اس سے بھی کم لینا شروع کر دو، تاکہ تمہارا ہر سونا صدقہ بنتا چلا جائے. 10 روپے قیمت تھی، تم نے 9 روپے وصول کی. اور میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، گاہک سے فرمایا قیمت پہ جھگڑ کر قیمت کو طے کرنا، میں جی 10 نہیں دوں گا، یہ 8 دوں گا، جی چلو یہ 9 طے ہو گئے. اب دینے لگا ہے نا، یہ طے کیا ہوئی؟ 9. فرمایا دینا ہے تو کتنا؟ 10. واہ، یہ ہے رحمت للعالمین جو انسان کو سکھاتے ہیں کہ تو اپنے لیے بھی رحمت بن، دوسروں کے لیے بھی رحمت. طے کیے 9 روپیے، دینے لگا تو 10 دے دیے. آپ کو یوں رحمت بننا سکھایا اور دکاندار سے کہا طے کیے تھے تو نے 9، لینے لگے تو لے 8. یہ ہے تیرا دین جو تجھے اللہ کی طرف سے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا. اب اس دین کو بھی دیکھ اور اپنے روش کو بھی دیکھ، پھر تو اس نتیجے پہ پہنچ کہ تو دیندار ہے یا بے دین ہے. اس لیے عزیزو کچھ اپنے لیے کر گزرو، یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے. آج نہیں تو کل والی موت ہے، اور موت ہے تو اللہ کی پیشی ہے، اور یہاں سے بہت بڑے ہیلے ہم کر کے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن وہاں کوئی ہیلا کارگر نہیں ہوگا، وہاں کوئی صورت کارگر نہیں ہوگی، کوئی پیسہ، کوئی رائی، کوئی تیری دولت اور کوئی تیری بادشاہ کی ضرورت کام نہیں آئے گی. وہاں تو تیری نیکی اور تیری لنائیت کام آئے گی جو تیرے پاس نہیں ہوگی. اور سیدھی سادی بات ہے، پھر جہنم ہوگی اور ہم ہوں گے. اگر بچنا ہے اور واقعی بچنا چاہیے تو اسی رمضان میں ہم توبہ کر لے اور سارے رمضان ہم نیکیوں میں گزار دے. گویا یوں کہے کہ کاروبار کو بند کر دیں اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کی عبادت کے لیے وقف کر دیں. اللہ ایسی توفیق دے دے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، گناہ معاف کروا لیں، نیکیاں منظور کروا لیں، مرے تو اللہ کی رحمت پر سے جنت کا داخلہ ملے اور جہنم سے آزادی مل جائے. یہی ہے دین کا مقصد. اللہ کا دین تمہارے پاس اس لیے آیا کہ تم جنتی بن جاؤ.
اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکتا. خاص طور اللہ علیہ وسلم سارے مومن ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم.